الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. بأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ مومنون 18 پارے میں یہ آیات کریمہ ہے. ایک بنیادی بات کی طرف اللہ کریم نے رہنمائی فرمائی ہے، اور اس میں خطاب اللہ جل شانہ نے اپنے رسولوں کو فرمایا ہے. جہاں انبیاء اور رسل کو خطاب ہوتا ہے، مراد یہ ہوتی ہے کہ اس حکم سے کوئی بھی مستثنا نہیں. جیسے ملک میں کوئی قانون ہو کہ یہ صدر اور وزیراعظم پر بھی لاگو ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ صدر اور وزیراعظم یہ جرم کر رہے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں، یہ سب پہ لاگو ہوگا. بنیادی بات یہ ارشاد فرمائی کلو من الطیبات، کھانے کے لیے کمانا پڑتا ہے، اور اگر کمانے کا طریق جائز نہ ہو تو حلال نہیں ہو. حلال ہو اسے بنانے میں بھی کوئی ناپاکی آ جائے، یا کوئی قطرہ ناپاکی کا شامل ہو جائے، یا کوئی طریقہ کسی طرح کی ناپسندیدہ چیز اس میں شامل ہو جائے، تو پھر وہ حلال تو ہوتا ہے، پاکیزہ نہیں رہتا. سو ارشاد یہ فرمایا کہ کلو من الطیبات، پاکیزہ کھاؤ، یعنی حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. تو طیب جو ہوگا وہ از خود پہلے حلال ہوگا، حرام تو طیب ہو نہیں سکتا. حرام میں تو وہ خصوصیت ہی نہیں کہ اسے پاکیزہ کہا جا سکے. حلال ہوگا، پاکیزہ ہوگا. وَعْمَلُوا صَالِحًا، کام بھلے کرو، اچھے کام کرو، نیک کام کرو. تو ترتیب کتاب اللہ سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ کھانا طیب ہوگا تو کردار صالح ہوگا. جب غذا غیر صالح ہوگی، یا حرام ہوگی یا غیر طیب ہوگی. قرآن کریم نے تو سیدھی سیدھی طیب کی شرط لگائی. اب طیب میں حلال از خود آ جاتا ہے، حرام تو پاکیزہ نہیں ہو سکتا. پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ، طیب کھاؤ اور اچھے عمل کرو. یعنی کھانا یا غذا جو ہے وہ اعمال پہ بھی ایک اثر مرتب کرتی ہے، اور کردار تبھی جا کر صحیح ہوتا ہے جب کوئی کھانا طیب اور پاکیزہ، غذا اس کی صالح ہو، اعمال صالح ہوتے ہیں. غذا غیر صالح ہو تو اعمال صالح کیسے ہوں گے؟ غذا اجزائے بدن بنتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے مفہوم ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پر اللہ کریم رحم فرمائے گا، معاف کر دے گا، لیکن غیر صالح یا حرام غذا یا غیر طیب غذا کھانے سے ان کے وجود پر گوشت بن چکا ہوگا، ان کی غذا صالح نہیں ہوگی. تو فرمایا وہ گوشت جو حرام سے بنا ہے اسے اللہ جنت میں داخل نہیں کرے، اس معافی کے باوجود انہیں جہنم جانا ہوگا، وہ گوشت جل جائے گا. بلکہ الفاظ آتے ہیں نبت من السحت، حرام کی کمائی سے جو گوشت بنا ہوگا، النار اولا به او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کی بہترین جگہ جہنم کی آگ ہی ہے، وہ جل جائے گا اور پھر اللہ کریم انہیں نیا گوشت عطا فرمائیں گے اور بدن ان کا سلامت کر کے تب انہیں جنت بھیجا جائے گا. اور بعض حدیث میں ملتا ہے کہ جنت میں بھی ان پر یہ بات رہے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گوشت جلا کر پھر جنت میں داخل کیے گئے. تو غذا جس میں بدن بنتی ہے اسی غذا سے دماغ کو بھی تقویت پہنچتی ہے، اسی سے نگاہوں میں بھی تاب آتی ہے، اسی سے ہاتھ اور پاؤں میں بھی سکت آتی ہے، اسی سے دل بھی دھڑکتا ہے، اسی سے اجزائے بدن بنتے ہیں، گوشت پوشت ہڈیاں سب تعمیر ہوتی ہے. تو اگر وہی غیر صالح ہوگی تو کردار صالح کیسے ہوگا؟ اور فرمایا یہ سارا اس لیے کرو کہ انی بما تعملون علیم، تم جو کچھ کرتے ہو، جو سوچتے ہو، جو عمل کرتے ہو، جو بات کہتے ہو، ہر چیز کے ذرا ذرا سے میں ذاتی طور پر واقع ہوں. جو کہتے ہو اللہ کریم کے سامنے کہہ رہے ہو، جو سوچتے ہو وہ دنیا سے چھپ کر بات تمہارے دل میں ہو لیکن اللہ کریم کے سامنے، جو عمل کرتے ہو وہ ویرانے میں کرو، تنہائی میں کرو، تاریکی میں کرو، اللہ موجود ہے وہاں اور وہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو. اگر ایسا نہیں کرو گے، جو لوگ ایسا نہیں کرتے، جو لوگ لوٹ مار کرتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، بلکہ سود کا جو ترجمہ ہے وہ ہے یہ کہ سود اس حرام کو کہتے ہیں کہ جس کام کے کرنے کی کوئی اجرت لے رہا ہو وہ کام کرنے کے لیے بھی پیسے اور رشوت طلب کرے تو اسے سود کہتے ہیں. یہ بدترین حرام ہے کہ ایک کام کرنے کی تنخواہ لے رہا ہے، اسے اجرت ملتی ہے، اس تنخواہ میں اسے وہ کام کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود رشوت لے کر یا کسی سے پیسے لے کر وہ کام کرتا ہے تو وہ سود ہے. تو فرمایا لوگ جو حرام کھاتے ہیں، فتقطعوا امرهم بینهم زبرا، ان پر اللہ کا یہ عذاب آتا ہے کہ وہ الگ الگ رستوں پہ بٹ جاتے ہیں، اپنے اپنے نظریات بنا لیتے ہیں، اپنا اپنا ایک عقیدہ گھڑ لیتے ہیں، اپنا اپنا ایک گروہ بنا لیتے ہیں، اور یوں ایک ہی قوم کے لوگ، ایک ہی نظریے اور عقیدے کے لوگ آپس میں دشمن ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے قتل و غارت کے در پہ ہو جاتے ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ان میں سے ہر گروہ اپنی بات پہ خوش ہوتا ہے کہ جو میرے پاس ہے یہی حق ہے، میں حق پر ہوں، دوسرا واجب القتل ہے، اسے مار دینا چاہیے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب قومیں حرام کھانا شروع کر دیتی ہیں، ان کے ذرائع روزگار حلال نہیں رہتے، تو اکثریت جب حرام میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر اس پہ یہ عذاب وارد ہوتا ہے کہ وہ قوم گروہوں میں بٹ جاتی ہے. سارے ایک قوم, سارے مسلمان کہلاتے ہیں. اب ہم اپنا حال دیکھ لیں, سارے مسلمان کہلاتے ہیں, لیکن کچھ لڑ رہے ہیں, کچھ مار رہے ہیں, کچھ مر رہے ہیں, کوئی فتح کے شادیانے بجا رہا ہے, کوئی اپنی کامیابی پہ خوش ہے, اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. مرنے والوں میں ایسے بھی ہیں, سارے کلمہ گو تو ہیں, ایسے بھی ہیں جو نیک ہیں, پارسا ہیں, نماز روزہ کرنے والے ہیں, حلال کھانے والے, وہ مارے جا رہے ہیں. اور پھر کسی کو افسوس نہیں ہوتا, یعنی کلو حزب بما لدیہم فرحون, دکھ نہیں ہوتا کہ میں نے زیادتی کی یا مجھ سے گناہ ہوا, بلکہ وہ اپنے آپ پہ فخر کرتے ہیں اور خوش رہتے ہیں جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. فذرہم فی غمرتہم حتی حین, اے میرے حبیب, آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے, ان کی طرف نظر کرم نہ کر دیجیے, آپ ان کی پرواہ ہی نہ کیجیے. فذرہم, انہیں چھوڑ دیجیے, فی غمرتہم حتی حین, یہ اپنے راستے میں جس میں بھٹک کر چلے گئے, انہیں چلنے دو, وقت آ جائے گا مقرر وقت تک, ایک تھوڑی سی فرصت ہے ان کے پاس, اتنا ہی دوڑیں گے, کہاں جائیں گے. آگے یہی مضمون چل رہا ہے, مضمون یہ لمبا ہو جاتا ہے, لیکن حاصل یہی ہے کہ ان کے مال بھی ہوتا ہے, اولاد بھی ہوتی ہے, اس پہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں بڑا اللہ کا کرم ہے ہم پر, لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب تم برائی کرتے ہو تو کرم نہیں ہوتا, بلکہ برائی میں جو ڈھیل ملتی ہے یہ بھی عذاب ہے, اور یہ بڑا سخت عذاب ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی زہر کھا لے اور اسے کہہ شروع ہو جائے یا پیچے شروع ہو جائے, اس کا پیٹ چل جائے, تو اس کے بچ جانے کی امید ہوتی ہے, لیکن اگر ہضم ہو جائے اور کوئی اور بیماری نہ بنے تو پھر وہ مر جاتا ہے. یہی حال گناہ کا بھی ہوتا ہے, گناہ پہ اگر کوئی چھوٹی موٹی گرفت آ جاتی ہے تو بندہ توبہ کر لیتا ہے, لیکن جن لوگوں کو ڈھیل مل جاتی ہے پھر وہ تباہ ہوتے ہیں, وہ مزید گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. تو فرمایا فذرہم فی غمرتہم حتی حین, انہیں اپنے گناہ پہ خوش رہنے دو, آپ ان کی پرواہ نہ کریں, وقت آ رہا ہے, اس وقت تک جب تک سانس میں سانس ہے ان کے پاس مہلت ہے, پھر یہ کہاں جائیں گے. جس طرح قوموں کا کردار حالات کو متاثر کرتا ہے, اسی طرح قومیں افراد سے بنتی ہیں. قوم کا افراد کے باہر کوئی وجود نہیں ہوتا, افراد مل کر قوم بنتی ہے. تو ہر فرد کا ایک کردار ہوتا ہے. اب ہمارا جو حال ہو رہا ہے, لگتا یوں ہے کہ ہم میں من حیث القوم غیر طیب کھانے والوں کی اکثریت ہو گئی ہے. اس کے باوجود ہر فرد کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ تباہی کہیں میری وجہ سے تو نہیں آ رہی, کہ ہر فرد مل کر, افراد مل کر ہی قوم, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, افراد سے ہی قومیں بنتی ہیں, اور ہر فرد کا کردار متاثر کرتا ہے. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے ملک حاصل کیا تھا اسلام کے نعرے پر, تقسیم کا اور مسلمانوں کے اجتماع کا بنیادی سبب جو بنا تھا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر, وہ تھا پاکستان کا مطلب کیا ہے, لا الہ الا اللہ. کسی سیاسی نعرے پر لوگ جمع نہیں ہوئے تھے, نعرہ یہ تھا کہ ایک ایسی سرزمین ہوگی جس پر اللہ کے دین کا نفاذ ہوگا اور مسلمان آزادانہ اپنے دین پر عمل کریں گے اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے. اور اس کے لیے بے شمار لوگوں نے بڑی قربانیاں دی, بے پناہ غریب لوگ جنہیں کوئی جانتا نہیں سوائے اللہ. گھر کے تین چار فرد تھے, مزدوری کے لیے ایک آدھ بیل, دو چار گائیں, دو چار مرغیاں, ان کی کائنات تھی, کچے جھونپڑے تھے. وہ بھی اس راستے پہ نکل کھڑے ہوئے, بیٹیاں سکھوں نے ہندوؤں نے اٹھا لیں, بوڑھے اور بوڑھیاں مارے گئے, جوان قتل ہو گئے, شہید ہو گئے راستے میں. تقسیم ملک کے وقت ایسا سما تھا کہ گدھوں نے بھی انسانی گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا. اتنی لاشیں پڑی ہوتی تھی رستوں میں کہ گدھ درختوں پہ پیٹ بھر کے بیٹھے ہوتے. تو یہ سارے لوگ اسی راہ میں شہید ہوئے, مارے گئے, لاکھوں افراد مارے گئے, ہزاروں نوجوان عورتیں سکھوں اور ہندوؤں کے گھروں میں رہ گئی, ملک تقسیم ہو گیا. اب حق یہ تھا کہ یہاں واقعی اسلامی نظام نافذ کیا جاتا. انگریز نے جب برے صغیر پر قبضہ کیا تھا, اس نے برے صغیر کو فتح کیا تھا. یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس نے چالاکی سے فتح کیا یا اس نے دھوکے سے فتح کیا یا اس نے ہمت سے فتح کیا یا بہادری سے فتح کیا, یہ الگ بحث ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں کسی کو کہ اس نے بنگال سے لے کر تورخم تک فتح کر لیا تھا اور پورا برے صغیر اس کے قبضے میں تھا. انگریز سے پہلے برے صغیر پر 700-800 سال مسلمانوں کی حکومت تھی اور برے صغیر کے ضابطے اسلامی تھے, مسلمانوں کے بنائے ہوئے تھے. درمیان میں کچھ بادشاہ ایسے بھی آئے جو دیندار نہیں تھے, جن کا مزاج دینی نہیں تھا. انہوں نے کچھ بے دینی پھیلانے کی کوشش کی, اللہ کے بندوں نے روکا اور پھر بات سیدھے راستے پہ چل پڑی. تعلیمی نظام ایسا تھا کہ فقیر سے لے کر بادشاہ تک کے بچے ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, ہر ایک کو مواقع حاصل تھے, روزگار کے مواقع اسی طرح تھے. بلکہ جب انگریز نے قبضہ کیا تو ان کے ایک بندے نے, ایک لارڈ نے جا کر جو ان کی اس میں بیان دیا تھا پارلیمنٹ میں, اس کی نقل میرے پاس یہاں پڑی ہے. حالانکہ مسلمانوں کی حکومت کمزور بھی ہو گئی تھی, پھر بعد میں سکھا شاہی پنجاب پر قابض رہی, اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں برے صغیر کے مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک پھرا ہوں. آئی ہیو سین نو تھیف نو بیگر, کہ پورے برے صغیر میں مجھے کوئی چور نہیں ملا, کوئی گداگر نظر نہیں آیا. اس نظام کے تو فیل ملک اتنا خوشحال تھا کہ وہ پورے برے صغیر میں کوئی گداگر نہیں تھا, اور پورے برے صغیر میں کہتا ہے کوئی چور میں نے نہیں دیکھا. آگے وہ تجویز دیتا ہے کہ اس قدر خوشحال لوگ اور اس قدر خوشحال قوم کو غلام رکھنا آسان نہیں ہے, لہذا ان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑا جائے, اور ان کی ریڑھ کی ہڈی ان کا نظام تعلیم ہے. ہم ایسا نظام تعلیم رائج کریں جو انہیں اپنے بزرگوں پر فخر کرنے کی بجائے ہمارے جو قومی ہیروز ہیں ان پر فخر کرنا سکھائے, اور اپنے کو کم تر سمجھیں اور ہمیں برتر سمجھیں. چنانچہ انہوں نے تبدیلیاں کی, انہوں نے اپنا ایک نظام بنایا. وہ نظام غلامانہ تھا, سلیوری سسٹم جسے کہتے ہیں, کہ لوگ غلام تھے, انگریز حکمران تھے. یا زیادہ مہذب کر کے کہیں تو اسے کالونیل سسٹم کہہ دیتے ہیں, اگرچہ اب یہ لفظ بھی بدنام ہو چکا ہے. اس سلیوری سسٹم یا کالونیل سسٹم یا غلامانہ نظام کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ کام تو سارے لوگ کرتے ہیں، رات دن محنت کرتے ہیں، لیکن انہیں صرف زندہ رہنے کے لیے کھانا نصیب ہوتا ہے، باقی جو کچھ وہ کماتے ہیں وہ مالک کی تجوری میں چلا جاتا ہے. یعنی محنت ہم کرتے تھے، برے صغیر کے لوگ کرتے تھے، اور اس کا سارا آمدن، اس کی ساری منافع سارا تاج برطانیہ کو جاتا. یہ اس سلیوری سسٹم کی خصوصیت تھی جس کے خلاف یہ تحریک چلی، جس کے خلاف کہا گیا کہ انگریز جائیں. ملک آزاد ہوا. میری ذاتی رائے میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہٹلر کو ساری دنیا، بلکہ زیادہ انگریزوں نے ہوا بنا دیا، افسانے گڑ گڑ کر برا کہتی ہے اسے. لیکن یہ جو انگریزوں کی کالونیاں ختم ہوئیں، اس کا کریڈٹ ہٹلر کو جاتا ہے. اس نے اتنا مارا تھا اور اتنا بھرکس ان کا نکالا تھا کہ یہ کالونیاں قائم رکھنے کے قابل ہی نہیں رہی. بہرحال جو بھی ہوا، ملک آزاد ہو گیا، انگریز چلے گئے، لیکن کیا ہم آزاد ہوئے؟ ہمارے ساتھ بھارت آزاد ہوا، وہاں آزادی کی ایک جھلک نظر آتی ہے. جتنی جاگیریں انگریز نے دی تھیں، یا جو لوگوں کے آبا و اجداد کی ریاستیں تھیں اور انگریز نے وہ ریاستیں بحال رکھی، انہوں نے وہ ساری ختم کر دی اور تقسیمیں زمینیں عام آدمیوں میں تقسیم کر دی. اسی طرح قوانین میں انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق تبدیلی کی. نظام تعلیم انہوں نے اپنی پسند کا ڈھالا، اردو نکال کر اس میں اپنی مذہبی زبان جو ہے وہ داخل کر دی، اس اپنے طریقے سے پڑھاتے ہیں. آج بھی ان کے کتنے چینلز ہیں جو رات دن صرف ہندو مذہب کا پرچار کرتے ہیں. ان کا ان چینلوں پہ کوئی دوسرا پروگرام نہیں آتا رات دن. ہندوستان کی کوئی فلم، کوئی ڈرامہ آپ دیکھیں، کسی نہ کسی موڑ پہ وہ گھما پھرا کر ناظرین کو مندر میں اور بت کے پاس لے جائیں. یعنی انہوں نے ہر انداز سے اپنی ہندوئیت اور اپنا مذہب اور اپنی تاریخ اس میں، اور پھر ان کے بے شمار ڈرامے دیکھیں جو تاریخ میں لٹیرے اور ڈاکو تھے، ان کو ہیرو بنا کر انہوں نے ڈرامے بنائے ہوئے، ان کو ہیرو بنا کر ان کی فلمیں بنائی. ہمارے ہاں آپ دیکھیں، اپنا ٹیلی ویژن دیکھیں، روز اقوال زرعی آتے ہیں مغرب کے بڑے بڑے لوگوں کے. کہیں مہینے میں ایک آدھ بار میں نے دیکھا ہے کوئی ایک حدیث آ جائے، یا کبھی کبھار حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کوئی قول آ جائے، یا کبھی کبھار کسی عظیم مسلمان سکالر یا ولی اللہ کو کوئی بہت شاذ. اکثر آپ دیکھتے ہیں تو انہیں کے جو ہیروز ہیں اور انہیں کے جو بڑے ہیں ان کے اقوال آپ کا ٹی وی اب بھی دکھاتا ہے. ایک بات یاد رکھیں، کسی بھی قوم کے جو ہیرو ہوتے ہیں وہ اس کی مخالف قوم کے بدترین دشمن ہوتے ہیں. یہود اور نصارہ کی ہیروز مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں. انہی کو پروموٹ ابھی نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے وہ غلامی نکلی نہیں. ہوا یہ کہ ہندوؤں نے جتنا کچھ تبدیل کر لیا ہے، ہم اتنا بھی نہیں کر سکے. ہم بالکل آج بھی اسی غلامی اور کے قانون نظام اور اسی سلیوری سسٹم پہ قائم ہے. صرف یہ ہوا کہ مالک بدل گئے، انگریز چلا گیا اور اس کی جگہ مقامی لوگ. اور وہ غلامی بدستور برقرار رہی. غلاموں کے ساتھ سلوک جو ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ انہیں جو ملتا ہے وہ کسی آرام و سکون کے لیے نہیں، زندہ رہنے کے لیے ملتا ہے. ان کا کھانا لذیذ نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے جو انہیں موت سے بچا سکے، اور اس سے زیادہ کی تمنا نہیں کرتے وہ. ان کا لباس ایسا نہیں ہوتا کہ جو بڑا شاہانہ ہو، بلکہ انہیں صرف سردی گرمی سے بچا سکے. اور آپ آج دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے. مثلا ایک وزیر صاحب نے فرمایا کہ چینی ویسی بھی مضر ہے، آپ نہ پیا کرو. یہ وہ رویہ ہے جو غلاموں سے رکھا جاتا ہے. آج بھی کسی بڑے نے گزرنا ہو تو غلاموں کو سڑکوں سے ہٹا دیا جاتا ہے. دنیا کے کسی ملک میں, آزاد ملک میں اس طرح نہیں ہوتا. آج بھی وہی بگی استعمال ہوتی ہے جو انگریز وائسرائے یا گورنر کرتا تھا, اور اسی طرح آگے پیچھے گھوڑے, اور وہی شان آج بھی گورنر کی ہوتی ہے جو انگریز گورنر کی ہوتی ہے. اور معیشت سے لے کر سیاست تک نظام تعلیم انگریز کے دور میں مسلمانوں کے حق میں بہتر تھا, یعنی آج سے بہتر تھا. اس میں کچھ معلومات تھیں. ہم نے گزشتہ 62 سالوں میں نظام میں سے دین خارج کر کے بے حیائی داخل کی, اس سے بدتر کیا. اسی طرح زندگی کے پورے نظام جو ہیں, حتیٰ کہ عدالتیں سزائے موت دیتی ہیں. اب ایک بندہ جان سے گیا, اسے آپ نے پھانسی پہ لٹکا دیا, اس سے تو سچ بولو. میں نے یہ ججز سے, ہائی کورٹ کے ججز سے, چیف جسٹس سے بھی یہ سوال کیا ہے, پوچھا ہے کہ بھئی آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں. جی کون سا جھوٹ بولتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ اسے زیر دفعہ 302 تعزیرات پاکستان مجریہ 1838. 1838 میں تعزیرات پاکستان کیسے بن گیا؟ پاکستان تو 1948 میں بنا. تو آپ نے اسی انگریزی قانون کو تعزیرات پاکستان کہہ دیا. جھوٹ بول کر ایک بندے کو پھانسی پہ لٹکا دیتے, سوائے اس کے کچھ نہیں کہتے تھے کہ یہ سوال تو کبھی کسی نے نہیں کیا. اب یہ جواب تو نہیں ہے, یہ 1838 میں بنا تھا, اسے آپ تعزیرات پاکستان کیسے کہتے ہیں؟ یعنی پورے نظام میں آج تک اسلام نافذ کرنا تو ایک اللہ کا کرم اور بہترین بات تھی, لیکن دنیا کے سارے ملکوں میں, اب یورپ میں, برطانیہ میں, سکینڈینیویا میں, یا امریکہ, کینیڈا میں اسلام تو نافذ نہیں ہے ان کے اپنے, لیکن ان کے آزادانہ نظام ہیں جو ان کے خیال کے مطابق صحیح ہیں. وہاں وزیر بھی پھرتے ہیں اور عام آدمی بھی ایک جیسے ایک لائن میں پھرتے ہیں. کوئی ڈھول ڈھماکہ نہیں ہوتا, کوئی پولیس سیٹیاں نہیں بجاتی, کچھ بھی نہیں ہوتا, بلکہ عام آدمی کی طرح ہر کوئی رہتا ہے, ہر کوئی آزاد ہے, ہر ایک کو کام کا موقع ملتا ہے, ہر بندہ محنت کرتا ہے اور رات دن کرتا ہے. ہر بندے کے بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, ہر بیمار کو علاج ملتا ہے, بے روزگار کو بے روزگاری الاؤنس ملتا ہے. ہر بندے کا ایک حق ہے حکومت کے وسائل پر, اور حکومت سب کا خیال رکھتی ہے. وہ پچھلے دنوں ایک یورپین ملک کا وزیر اعظم قتل ہو گیا تھا, رات کو عام آدمیوں کی طرح سنما دیکھ کر باہر نکلا, کسی نے گولی مار دی, تو بڑا شور ہوا. اور پھر جو نیا وزیر اعظم بنا, اس نے کہا جی کہ مجھے سیکیورٹی دی جائے, میرے تحفظ کے لیے پولیس لگائی جائے. انہوں نے کہا بھائی اتنا ہی تحفظ مل سکتا ہے جتنا عام آدمی کو مل سکتا ہے, اگر اس سے زیادہ کی ضرورت ہے اور تم ڈرتے ہو تو تم وزارت عظمیٰ چھوڑ دو, تحفظ اتنا ہی ملے گا جتنا عام آدمی کو ملتا ہے. ایک پولیس مین ہوگا جو تمہارے گھر کے باہر کھڑا رہے گا, وہ بھی اس لیے کہ کوئی تم سے ملاقات کو آئے تو اسے بتا دے کہ راستہ ادھر ہے, اور اس سے زیادہ اگر تم ڈرتے ہو تو تم وزارت چھوڑ دو, کوئی اور بن جائے گا. لیکن تحفظ اتنا ہی تمہیں ملے گا جتنا عام شہری کو مل سکتا ہے. اب یہاں دیکھ لیں, عام شہری مرتے رہے, ساری فورسز وزیروں اور امیروں کے گرد جمع ہیں اور جم گٹے لگے ہوئے ہیں. وہی غلامانہ نظام ہے, اور پھر اس پہ تماشا یہ ہے کہ ہر بندے کو یہ کہا جاتا ہے کہ جشن آزادی مناؤ تم آزاد ہو. عملاً پوری قوم غلام ہے, اسے آزادی کا جھانسا دیا جاتا ہے. جب اسے آزاد کہا جاتا ہے تو ان کی آرزوئیں تمنائیں وہ ہوتی ہیں جو آزاد آدمی کی ہوتی ہیں. پھر وہ مطالبہ کرتے ہیں میرے بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا, آپ لوگ موج کر رہے ہیں, مجھے کھانے کو غلہ نہیں مل رہا, میرا کیا ہوگا, میرے بیٹے کو روزگار نہیں مل رہا. اگر انہیں یہ سچ بولیں اور کہیں کہ تم غلام ہو, تمہارا کوئی حق نہیں, غلام کا کوئی رائٹ, ملازم کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ تنخواہ لے, غلام کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا، کوئی حق نہیں ہوتا، اسے جو مل جائے کھائے پیئے بسر کرے. تو ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ قوم کو بتائیں کہ تم غلام ہو اور تمہارا کوئی حق نہیں ایجیٹیشن کرنا، مطالبے کرنا، بات منوانا، یہ تمہیں اس کا کوئی حق نہیں، آرام سے رہو. اور اگر آزاد ہیں تو پھر یہ نظام غلامانہ بدلیں اور اپنا آزادانہ نظام بنائیں. اگر انہیں اسلام سے اتنا ہی خطرہ ہے تو اسلام نہ لائیں لیکن نظام آزادانہ تو بنائیں. چلو اسلام جس کو اب اللہ توفیق دے گا وہ عمل کرتا رہے گا، لیکن یہ نظام ایسا تو ہو جو آزاد قوم کا ہو، جو دنیا میں آزاد قوموں کے نظام ہیں، ہر جگہ ہیں. تو اصل جھگڑا یہ ہے کہ پوری قوم غلام ہے، نظام کالونیل اور سلیوری اور غلامانہ ہے. انہیں کہا جاتا ہے کہ تم آزاد ہو، ان کی تمنائیں وہ ہیں جو آزاد آدمی کی ہوتی ہیں. حکمران کوشش کرتے ہیں کہ یہ اسی غلامی میں جکڑے رہیں. یہ سارا فساد یہاں سے اٹھ رہا، اور اب تو انتہا ہو گئی، حد ہو گئی کہ انتہائی حساس، انتہائی سینسٹیو، انتہائی اہم ادارہ، وزیر اعظم ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس سے زیادہ حساس ادارہ جو کسی بھی ملک کا، قوم کا ہوتا ہے، اس کا فوجی مرکز اور ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، اگر اس پر بھی دہشت گردی ہو رہی ہے تو پھر عام آدمی کا تحفظ کہاں ہوگا، اور کس کے حقوق کا تحفظ ہوگا، اور کیسے ہوگا؟ یہ نہیں، کتنی کتنی افسوسناک صورتحال ہے. اور یہ کیا، یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں؟ ان کا دماغ خراب ہے کہ یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی کہلاتے ہیں، اور پھر اپنے ملک، اپنی قوم، اپنے وطن کے خلاف اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں، اور اپنے لوگوں کو اس طرح، اتنے اعلیٰ افسروں کو بلا وجہ گولی مار کر شہید کر دیا. کوئی کیا انہیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ اب یہ صرف یہ نعرہ ہمارے وزرائے کرام کا اور وزیر داخلہ کا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم جڑ سے اکھاڑ دیں گے، ہم سب کو مار دیں گے، اس بڑھ کے مارنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. دو مارے جائیں گے، چار اور آ جائیں گے، چار مارے جائیں گے، تین اور آ جائیں گے، یہ تو چلتا رہے گا. یہ بندے مارنے سے نہیں ہوگا جب تک اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ختم نہیں کی جائے. آخر کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اسی قوم کے افراد ہیں، اسی ملک کے شہری ہیں، تو وہ ملک اور قوم کے اداروں کے خلاف کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی اس پہ سوچنے کو تیار ہے؟ کوئی اس پہ کسی کو خیال ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اب اس کا یہ علاج نہیں کہ ہم مار دیں گے، ہم یہ کہ ماں کتنے بندے مار دو گے یار. مخلوق مارنے سے تو نہیں ختم ہوتی، اللہ کی مخلوق ہے، کس کس کو مارو گے؟ سوچنے کی بات یہ کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے، ہم کیوں، شاید وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں، ممکن ہے اکثر نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، تسبیح بھی ہاتھ میں ہے، بندوق بھی ہاتھ میں ہے، بے گناہ لوگوں کو ماں، پھر قومی اداروں کا وقار مجروح کر رہے ہیں. چلو جو مارے گئے مارے گئے، اس بات کو تو جانے دو، قومی وقار کو کتنا دھچکا لگا کہ ان کا جی ایس کیو تک محفوظ نہیں. ایک عزت، ایک آبرو ہوتی ہے قوم کی. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے پتہ نہیں سرکاری دانشور کیا سوچتے ہیں، لیکن میری سوچ یہ ہے کہ لوگوں کو غلامی پہ مجبور کیا جا رہا ہے اور انہیں آزادی کا چارہ بھی ڈالا جا رہا ہے. زبانی زبانی نعرے لگوا جا رہے ہیں تم آزاد ہو، عملاً لوگ غلام ہیں، ان کے ساتھ سلوک غلامانہ ہو رہا ہے. اب اس رویے کو 62 برس ہو گئے. تو میرا خیال ہے لوگ تنگ آ کر بغاوت پہ اتر آئے. تو ہمارے حکمرانوں کو کیا حق ہے ہمیں غلام بنا کے رکھنے کا؟ انہوں نے تو اس ملک کو فتح نہیں کیا، ان کے پاس تو یہ حق نہیں ہے. اسمبلیاں ہیں، اور اسمبلیاں والے قانون بنانے کی بجائے گلیوں میں نالیاں بناتے پھرتے ہیں. लोगों से वोट मिलते हैं, इन्हें इलेक्ट होते हैं कि असेंबली में बैठकर कानून साजी करेंगे। कानून साजी उन्होंने क्या करनी है, वो तो गलियों में नालियां बनाते फिरते हैं और गलियों में गलियां पुख्ता करते फिरते हैं। तो मैंने तो अगले दिन भी कहा था कि इन्हें बजाय असेंबली में बिठाने के इन महकमों में भर्ती कर दो जो ये PWD के हैं, ताकि ये काम तो करते रहे। तो ये जो दानश्वर और कौम के नुमाइंदे और बड़े फख्र से कहते हैं कि हम इतने करोड़ लोगों की आवाज़ हैं और उनके नुमाइंदे हैं और इलेक्टेड हैं, तो ये नहीं सोचते कि तुम इलेक्ट होकर हुक्मरान बन गए और वोट देने वाले गुलाम रह गए। ये ना, इसका कोई हल निकालो, अपना निज़ाम बनाओ जिसमें हर बंदे को आज़ादी हासिल हो, हर बंदे को हुकूक मिले, जिंदा रहने के, तालीम के, इलाज मालजे के, रोजगार के, उसे सारे मौके बराबर सतह पर दो। और ये सरकारी करो फर्ज छोड़ो, आम आदमी की तरह रहो। हर एक को वजीरों की फौज जफर मौज है, अरबों रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं और कहते हैं जी अगर कर्जा ना मिले तो मुल्क 10 दिन नहीं चल सकता। तो 10 दिन नहीं चल सकता तो ये सैकड़ों वजीर रखने की क्या जरूरत है? अमरीका जैसे मुल्क के पास 7 वजीर हैं तो हमारे 70 हैं, और 70 मरकज में 70 सूबों में भी बैठे। तो ये इतने लश्कर क्यों पाल रहे हो? सिर्फ ये कि वो जितना मजदूरी आवाम करते हैं वो सारे बेनिफिट ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले ऐश कर रहे हैं, नीचे वाले भूखे मर रहे हैं। और लड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? बुरी बात बल्कि अजाब इलाही है कौम का आपस में लड़ना। हम उस अजाब इलाही का शिकार हो चुके हैं। अगर कोई बंदूक उठाता है तो वो बहुत जुल्म करता है, लेकिन जो उसे बंदूक उठाने पे मजबूर कर रहे हैं वो भी कम जालिम नहीं है। जब किसी के पास कोई और रास्ता नहीं रहता तो वो खुदकुशी का रास्ता चुन लेता है। तो ये क्यों नहीं सोचते कि इन्होंने बाकी रास्ते क्यों बंद कर दिए? और कुरान करीम का तो ये फैसला है कि जो हराम खाएगा या गैर तैयब खाएगा वो अमल साले नहीं कर सकेगा, और जब अमल गैर साले होंगे तो कौम धड़ों में तकसीम हो जाएगी। हर धड़ा अपने आप को हक पर समझेगा और दूसरे को वाजिबुल कत्ल समझ लेगा। तो क्या इस आयत करीमा ने हमारे आज के हालात की मंजर कशी नहीं कर दी? मैं तो तलाश करके नहीं लाया था, मैंने तो ऐसे ही कुरान करीम खोला और वही आ गई आयत करीमा, और इसने आज के पूरे मंजर की मंजर कशी नहीं कर दी। आज हम इसी का शिकार हैं। तो अल्लाह हमारे हुक्मरानों को तौफीक दे और हिदायत दे और उन्हें ये सोचने की तौफीक दे कि वो अपने रवैये पे गौर करें और इसे तब्दील करें, और हमें भी अल्लाह तौफीक दे, हिदायत दे कि हम सब्र का दामन थामें और कत्ल व गारतगरी में मुलव्वस न हों। मुसलमान का कत्ल मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा जुल्म है। और जिंदगी की कोई रमक है या नहीं, कुछ लम्हे हैं या नहीं, अल्लाह की बारगाह में जाना है और वहाँ जवाब देना है। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, किसी की जिंदगी लेना आसान बात नहीं है। जिंदगी वो ही ले सकता है जिसने जिंदगी दी है, जो जिंदगी दे नहीं सकता उसे लेने का भी कोई हक नहीं। तो दुआ की जा सकती है और एक ये ताकीद की जा सकती है मेरे भाई कि कम अज कम अपने किरदार को ऐसा बनाओ कि इस अजाब का सबब न बने बल्कि इस आग को बुझाने का सबब बने। अपने ज़राए पाकीज़ा और हलाल रखो, जायज़ रखो, थोड़ा खाओ, हलाल खाओ। जिंदगी सूखी रोटी पे भी गुजर जाती है बशर्ते कि वो हलाल हो। अब बेशुमार नेमतें खा लो तो गलाज़ती बन जाती है चंद लम्हे बाद, हराम खाने से क्या हासिल? ये खाने में लज्जत नहीं होती, लज्जत होती है जिंदगी में। अगर जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए हो तो हर लम्हे में एक नई लज्जत होती है, हर बार अल्लाह का नाम लेने में एक नई लज्जत आती है, हर रुकू हर सजदे में हर सांस में एक नया लुत्फ होता है। जिंदगी पर लुत्फ बनती है अल्लाह के साथ में, अल्लाह जल्ला शानू की याद में। जिंदगी खानों से लजीज नहीं होती। حلال کھائیں، سچ بولیں، دیانتداری سے رہیں اور دعا کریں کہ اللہ اس پوری قوم کو ہدایت نصیب فرمائے اور اس مصیبت سے، یہ عذاب الہی ہے، اللہ اس عذاب سے ہمیں نجات دے اور ہمارے حکمران طبقے کو خدا یہ سوچنے کی توفیق عطا کرے کہ انہوں نے یہ ملک فتح نہیں کیا، اس کا نظام درست کریں اور ہر بندے کو جینے کا حق دیں، تو انشاءاللہ یہ آپس کی خانہ جنگی ختم ہو سکتی ہے، ورنہ یہ آگ بڑھتی جائے گی، جس طرح بڑھ کے مار رہے ہیں اس سے نہیں بجھے گی۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، آپ ٹی وی پہ بڑک لگا لیتے ہیں، وہ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے نعرہ لگا لیتے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ ڈٹا ہوا ہے، اور ان بڑکوں سے مزید نقصان ہی ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اسے ٹھنڈے دل سے سوچا جائے۔ اور کم از کم اب پون صدی ہو گئی، اب تو یہ غلامانہ نظام لوگوں کے گلے سے یہ توق اور زنجیریں اتاری جائیں اور انہیں آزاد قوم کو، آزاد شہری کی طرح، جس طرح جو حقوق اسلام دیتا ہے انہیں دیے جائیں۔ اللہ کریم یہ شعور اور یہ توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیب محمد وآلہ۔ اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك۔ اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، انت ولينا في صفر الموحدين۔ اللهم ربنا سهل لنا امورنا كلها في ديننا ودنيانا، ربي يسر ربي يسر ربي يسر ولا تؤثر وتمن بالخير۔ اللہ کریم ہمیں ہدایت نصیب فرما اور ہدایت سے استقامت نصیب فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما اور اس کے حکمرانوں کو ہوش و خرد عطا فرما، حق و انصاف کو رواج دیں۔ اللہ کریم اسے ہمیشہ قائم رکھ اور اس پر اپنی رحمت فرما، ہمیں بخش دے، ہمارے والدین، ہماری اولادوں، ہمارے اساتذہ، ہمارے دوستوں کو بخش دے۔ یا اللہ مریضوں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو خلاصی نصیب فرما، اپنی ذات کا محتاج رکھ، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر۔ رب کریم رحمت کی بارش نازل فرما۔ اللہ انزل علینا من السماء ماء مبارک نافع غیر ضار، هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا ینشر رحمته وهو الولی الحمید وهو الولی الحمید وهو الولی الحمید۔ اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآل سيدنا برحمتك يا